الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کچھ اہم ہدایات بھی دی ہیں. ان ہدایات میں ہمارا آپس کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے, یہ ایک بڑی اہم ہدایت ہے, کیونکہ اسی پر ہمارے تعلقات کی بنیاد ہے کہ ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے, سچے, صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے ہیں یا نہیں. اور پھر انہی تعلقات میں دیانتداری, سچائی, رکھ رکھاؤ, مروت, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس لیے بنیاد کو درست کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم آپس کے معاملات جو ہیں وہ جب نمٹائیں تو دیانتداری کو ہم ہمیشہ سامنے رکھیں. گفتگو ہو, جو بات کہی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں صاف کہا کہ اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کیجئے, اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو بات صحیح کیجئے, سیدھی کیجئے, اور اسی طرح کوئی بات کرنی ہے تو اچھی کیجئے, قولوا قولا سدیدا, اور اسی طرح قولوا قولا معروفا, کہ بات اچھی بھلی کیجئے. تو یہ سب تاکید ہے اس بات کی کہ یہ بنیاد بنتے ہیں اچھے معاملات کی. یہی معاملہ مالی معاملہ بھی ہے کہ ہماری جو انکم ہے, ہمارے پاس جو مال آتا ہے یا ہم سے کوئی لیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بنیادی اصول یہ بتایا ہے کہ ایک جائز طریقے سے تم مال لے بھی سکتے ہو, دے بھی سکتے ہو, لیکن کسی غلط طریقے سے مال کو کھانا اور کھلوانا, اس کے بارے میں صاف فرمایا کہ لا تاکلوا, یہ کام نہ کرنا. وجہ کیا ہے؟ بد اعتمادی, جھوٹ, نفرت, یہ سب چیزیں پھر لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو معاملات کو درست کرنے کے لیے یہ دو اہم ہدایات ہیں کہ آپس میں ہم جب بھی کوئی گفتگو کریں, کوئی معاملہ کریں, کوئی بات کریں, سیدھی, صاف ستھری, واضح ہو, جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور یہی چیز اللہ کو بھی پسند ہے. ہم مسلمانوں کو قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, مومنو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, اور جب بات کرو تو بالکل سیدھی کرو, بغیر کسی لپٹی کے یا لاک کے سیدھی بات کرو. کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا, تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اور جب سیدھی بات کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ فائدے ہیں. جس کا دوسرا مطلب یہ کہ اگر ہم نے سیدھی بات نہ کی تو نہ خدا خوفی ہے ہم میں, نہ ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے، بلکہ ہم نے گناہ کی بات کی اور اپنے گناہوں میں اضافے کا سبب بنا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وقولوا للناس حسنا، اور جب بھی لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو۔ یہ اچھی بات کیا ہے؟ یہی کہ دوسرے کے دل کو اچھی لگے، کوئی ٹانٹ نہ ہو، نفرت کی بات نہ ہو، تانا زنی نہ ہو، کسی پر کوئی اعتراض نہ ہو، یعنی اس طرح کی قولوا للناس قولم قول قولوا للناس معروفا، بات کرو بھلی بات کرو جو دوسرے کو بھلی لگے، دوسرا اپنا بن جائے، دوسرا محسوس نہ کرے کہ اس نے کوئی بات کی جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، دل کو جلا کے رکھ دیا ہے، ایسے کام نہ کرو۔ یہ بھی ایک بڑی اہم تعلیم ہے، معاملات کو درست کرنے کے لیے یہ نسخہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے اگر ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں محبوب بنیں یا لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، تو اس کا ایک بڑا اہم اور بنیادی نسخہ یہی ہے کہ لوگوں کو بھلی بات کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر و بیشتر جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فلاں آیا آپ سے ملا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، کوئی آپ کے اندر کوئی جادو تھا کہ ایک بندہ جو نفرت لے کے آپ کے پاس آیا ہے اور جب اٹھا ہے تو اس کے دل میں محبت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ نے بھلی بات کہی جو اس کے دل میں بیٹھ گئی اور اس نے واقعی محسوس کیا کہ اس سے بہتر اور برتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے جو دل کی مرض کو بھی جانتا ہے اور کیفیت کو بھی جانتا ہے اور انسان کو بھی سمجھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ دوسرے سے بات کس طرح کرنی چاہیے۔ یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں میرے دل میں محبت ہونی چاہیے بجائے نفرت کے۔ یہ وہ چیز ہے۔ زماد ازدی ایک حکیم ہے، بڑا ڈاکٹر ہے اور گھومتا پھرتا ہے، مختلف قبائل میں، بستیوں میں جاتا ہے اور لوگوں کے علاج کرتا تھا۔ مکہ میں آ گیا تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ ڈاکٹر آیا پھرتا ہے، لوگوں کا علاج کرے گا، تو جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے اس کے کان بھرے اور کہا کہ ہمارے ہاں ایک بندہ ہے جو کافی بیمار ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کی گفتگو میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، ایک اللہ کی بات، اسی کی عبادت اور اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرنی، یہ ان کے لیے قابل نفرت چیزیں تھیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا علاج کر سکو؟ انہوں نے کہا بالکل، میں نے بڑے بڑے مریضوں کا علاج کیا تو ان کا کیوں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر ذرا اس کو تلاش کرو، دیکھو اور پھر اس کا علاج کر دو۔ تو حرم پاک میں آپ تشریف فرما تھے، وہ آیا گزرا قریب سے تو آپ کچھ فرما رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، تو بیٹھ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے گفتگو کی، کہتا ہے آپ کو کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو، آپ نے پڑھا یہ خطبہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ بڑے خوبصورت لفظ ہیں کہ ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سب تعریف اگر ہے تو اسی کے لیے ہے اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اپنے نفس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اپنے نفس کے اندر شر آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے بندے کو سوچتا ہے کہ گناہ کا کام کر ڈالتا، بیٹھتے بیٹھتے بندہ پلاننگ کرتا ہے کہ یہ غلط کام میں نے صبح اٹھ کے کرنا ہے، بیٹھے بیٹھے یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ شرارت کرنی ہے، اور پھر اس کے شر کے جو نتائج ہیں وہ نہ صرف خود بھگتا ہے بلکہ دوسرے بھی بہت سے بھگتتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، اور ہمارے جو اعمال کی برائیاں ہیں اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں. اعمال کی برائیاں ہوتی ہیں, ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں, اس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں, یہ اعمال کی برائیاں. تو آپ نے جب یہ پڑھا تو کہتا ہے دوبارہ پڑھیے. آپ نے پھر پڑھا, کہتے تیسری دفعہ پڑھیے. آپ نے پھر پڑھا اور آخری جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ یا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. بس یہ سنتا گیا, کہتے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, اور اس نے بھی وہیں شہادت پڑھ لی. دیکھ رہے ہیں سالے, اور جب وہ اٹھ کے باہر واپس پلٹا تو یہی تماشبین حضرات جنہوں نے بھیجا تھا کہ شاید یہ جا کے علاج کرے اور آ کے کچھ کہے, تو انہوں نے آتے دیکھا تو اس کی حالت بدلی تھی, تو کہنے لگے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا لوگو تم نے مجھے کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں, واللہ میں اتنا جانتا ہوں بیمار میں تھا, یہ شفا ان کے پاس تھی, میں نے اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا ہے, میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یہ آپ کے معاملہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, بھلی بات, آپ بھلی بات کرتے تھے, لوگ خوش ہو جاتے, مطمئن ہوتے, بڑے سے بڑا دشمن بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پوری ہسٹری پڑھ لیجئے, مکہ میں آپ 13 سال رہے ہیں, آپ کو جتنی اذیتیں دی گئیں, جتنی تکلیفیں دی گئیں, جتنا برا بھلا کہا گیا, جتنے الزامات دیے گئے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا, ایک لفظ بھی. صبر کا پہاڑ تھے آپ, اور ریکارڈ پر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ کے بھی گئے ہیں تو مخالفین نے کبھی بھی اپنے محفلوں میں بیٹھ کے یا غیر لوگ جو آئے ہیں مکہ میں ان کو شکایت کی ہو کہ یہ نبی ہے بات یہ کرتا ہے ہمارے ساتھ یہ کر گیا ہے, نہیں, بھلی بات تھی. اس بھلی بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. ایک تو یہ تعلقات کو بہتر بنانے کا جو نسخہ ہے دین نے بتایا وہ یہی ہے, قولوا قولا سدیدا اور قولوا قولا معروفا, سیدھی اور بھلی بات, انشاءاللہ اس سے ہمارے معاملات درست ہوں گے. آج ہوشیار یا چالاک سمجھدار اسی کو سمجھا جاتا ہے جو گفتگو کرے مگر زومانہ الفاظ بولے, جس کے دو معنی ہوں, تاکہ اپنے آپ کو بھی کل کو بچا لے اور اگر کل کو وہ کام کرنا بھی پڑے تو بیچ میں کود بھی جائے. اس کو سمجھدار چالاک اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے. دین نے بتایا ہے کہ یہ خصلت مسلمان کی نہیں ہو سکتی, یہ اہل کتاب میں یہودیوں کی خصلت ہے. وہ یہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں آتے تو آپ کو کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا, ہم نے آپ کی بات سن لی مگر دل میں کہتے ہم نہیں مانتے, آپ جو حکم دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں اس کو تسلیم کر سکتے, کہ میں آپ کا رسول ہوں ہم نہیں مانتے, بات سن سکتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. پھر کہتے وسمع غیر مسمعین, آپ ہماری بات سنیے لیکن اللہ آپ کو کوئی بھلی بات نہ سنوائے, یہ بھی کہتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ معروف بات ہے, یہ کس طرح جان چھڑائی جا رہی ہے؟ پھر آپ کو کہتے رائنا, اور اللہ فرماتا ہے لیم بے السنتیہم, اپنی زبانوں کو ذرا مڑوڑتے ہوئے یہ لفظ کہتے تھے. رائی کا مطلب ہے ہماری, خیال کیجئے, لیکن رائی ذرا تھوڑا سا اس کو زبان کو مروڑ دیجئے تو اس کا مطلب ہے او ہمارے چرواہے. لفظ ہے نا, لفظوں کا کھیل ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, اور آپ کی طبیعت میں جو شرافت اور نفاست ہے آپ کبھی بھی ان الفاظ کا جواب ان کی زبان میں نہیں دینا چاہتے تھے, مگر اللہ تو ہے نا, اپنے رسول کی حفاظت کرنے والا اور اپنی رسول کی عزت کو محفوظ کرنے والا, اس نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول یہ تو یوں کہتے ہیں، ان کی جو نیتیں خراب ہیں، اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، یہ چالاک بنے پھرتے ہیں، یہ سمجھا دیا. تو ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے ایسے لفظ استعمال کیے جو زو معنی ہو سکتے تھے، کہ اگر مسلمانوں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہ لفظ کہہ دیا رائنا، کہ مسلمان یہ سمجھیں یا آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، مگر اپنے دل میں کیا تھا، ہمارے چرواہے ہیں آپ، لفظ ہے نا. تو اس چیز کی مذمت کی ہے دین نے، یہ لفظ نہ بولیے. ان الفاظ کی بنیاد پہ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ دوسرا بدگمان رہے گا، اور بدگمانی گناہ ہے، خود بھی گناہگار ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی گناہگار کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے روکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو پسند کرتے، سچی بات کرتے، واضح بات کرتے، اور ایک جو اہم بات ہوتی تھی اس کو آپ بار بار تین دفعہ دہراتے تھے. کوئی اہم بات ہوتی تھی، تین دفعہ دہرانے کا مطلب ہے کہ دوسرے ذرا اس کو معمولی نہ لیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو پلے باندھیں، اور پلے باندھ کے اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، اس کا فائدہ ہوگا ان کو ورنہ نقصان ہوگا. تو پہلا حکم تو یہ ہے ہم تمام مسلمانوں کو کہ آپس کے تعلقات اس زبان سے ہی بہتر ہو سکتے ہیں. یہی زبان ہے جو انسان کو ملا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو دوسرے سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. یہی زبان ہے جس سے پھول بھی جھڑ سکتے ہیں، اور یہی زبان ہے جو تیر کے نشتر بھی دوسرے کے دل پہ چلا سکتی ہے اور اس کو زخمی کر سکتی ہے. اور یہ اصول ہے دنیا میں، یہ ایک عام اصول ہے کہ ایک چھری کا، ایک تیر کا زخم اگر جسم پہ لگ جائے تو وہ مندمل ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ایک زبان سے نکلا ہوا لفظ اگر کسی کے دل کو زخمی کر دے تو اس زخم کو کوئی شے بھی ٹھیک نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ دل پہ باقی رہتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے زخم لگایا تھا اور مجھے وہ بات اس کی یاد ہے. قولوا قولا سدیدا، صحیح بات ہو دل میں لگ جائے، بندہ اس کو پلے باندھ لیتا ہے، زندگی بھر کا ایک بہترین نسخہ اس کو مل جاتا ہے، اور وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، مجھے یہ بات کہی تھی. اس لیے یہ اکثر و بیشتر ہم بزرگوں کے اقوال یا نبی علیہ السلام کے اقوال جو پڑھتے ہیں، اور واقعی پڑھنے چاہیے، ان اقوال میں بڑی نصیحت ہیں، صاف ستھری بات ہے، پلے باندھنے والی باتیں ہیں. یہی نصیحتیں جو اللہ کے رسول مسلمانوں کو کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ مسلمانوں ان نصیحتوں کو پڑھ کے تم ایک دوسرے کو بھی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کرو اور اپنے بچوں کو بھی کرو. خیر اسی میں ہے. دوسری بات آپس کے تعلقات کو درست کرنے کی، اور وہ ہے مال. مال کو غلط طریقے سے نہیں کھانا. باطل کا لفظ اس قرآن مجید نے بولا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے درمیان اپنوں کے مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یہ باطل طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ، رشوت، ملاوٹ، اسی طرح کی اور خرابیاں جو بھی ہو سکتی ہیں، بندہ ان کے ذریعے سے اپنے مال کو یا تو کھائے یا کھلوائے، یہ سب باطل طریقے ہیں، دین نے منع کیا ہے. یہ قرآن مجید کی بات. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے باطل طریقے سے مال کھایا یا کھلوایا، پہلی بات تو یہ کہ بد اعتمادی ختم، ٹرسٹ میں نے ختم کر دیا، اپنا یا اس نے، یہ اب مجھ پر یا اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، غصب کرتا ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جس سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کا کوئی نیت ہو یا ارادہ ہو، تو یہ بہرحال یہ باطل طریقہ ہے. چوری کر لی جائے، یہ باطل ہے. ایک تو بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے, دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ, اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ بندے کا کوئی اخلاق ہی نہیں, کوئی کردار ہی نہیں ہے. تھوڑے سے پیسے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دیا. یہ کون سا انسان ہے جو اپنی قیمت کو لوگوں کے سامنے اپنی چال کے ذریعے اور اپنے سر کو اونچا رکھ کے اور لفظ کہہ کے بنانا چاہتا ہے اپنی عزت نفس کو؟ اس سے کوئی عزت نہیں بنتی. اصل عزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس سے نہیں ملتی. بد اعتمادی ختم, بد اعتمادی پیدا ہو گئی, ٹرسٹ ختم ہو گیا. اور بڑی اہم بات یہ کہ اگر اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے تو پھر کوئی قانون قانون نہیں رہتا. قانون کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے, وہاں حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں, وہاں عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں, وہ بھی انصاف مہیا نہیں کر سکتی, حکومت بھی سزا نہیں دے سکتی. وہاں پھر یہ صورتحال بن جاتی ہے. سمجھایا ہے, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مومنو, اپنے درمیان اپنوں کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. آج ہمارے معاشرے میں رشوت کا چلن ہے. اچھا بھلا آدمی, شریف آدمی بھی وہ یہ کہتا ہے بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا, اور دوسری طرف ہمیں فتوے بھی مل گئے ہیں کہ جائز کام کے لیے اگر آپ رشوت دے دیں تو جائز ہے. اب رشوت رشوت ہے, آپ قانون کو توڑ رہے ہیں, مت دیجئے. نہیں ہوتا کام تو صبر کر لیجئے, لیکن رشوت دے کے آپ بھی اسی زمرے میں شامل ہو رہے ہیں جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. آج اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں. ہرس ہے, ہرس. میرا کام جلد از جلد ہو, کسی طرح ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں میرا جواز ہے, ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, میرا حق بنتا ہے. اگر وہ پیسے لیتا ہے تو میں کیا کروں؟ نہ دیجیے, صبر کر لیجیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بہتر راہ آپ کے لیے کھولی ہو. کچھ اللہ پر بھی اعتماد کیجیے, وہ بھی ہے اوپر دیکھ رہا ہے آپ کی ضرورتوں کو, آپ کے کام کی نوعیت کو. لیکن اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لینا کہ میں چونکہ زائز ہوں, یہ ایک شریعت نہیں کہتی, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. پھر اسی طرح باطل طریقہ ایک اور بڑا اہم ہے جس کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابن العتبیہ نام کے صحابی تھے, آپ نے انہیں فرمایا کہ فلاں قبیلے کی طرف سے مجھے ایک پیغام آیا ہے کہ سال گزر گیا ہے, زکوٰۃ ہم نے نکالنی ہے اپنے مال کی اور اپنی چیزوں کی, اپنے کسی بندے کو بھیج دیجئے جو آئے ہمارے جانور دیکھے, جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ لے لے, اور اسی طرح جو مال ہے ہمارا سرمایہ ہے اسی کو دیکھ کے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ لے لے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن العتبیہ اپنے صحابی تھے, سمجھدار تھے, آپ نے فرمایا تم جاؤ اور جا کے وہاں سے زکوٰۃ لے آؤ. اور آپ کی مناسب تعلیمات یہی تھی کہ ایاک و کرائم الاموال, جانا ہو زکوٰۃ لینی ہو تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جو بہترین مال ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر لے لیا جائے, نہ درمیانہ درمیانہ سا مال جو ہے, نہ انتہائی گیا گزرا اور نہ انتہائی اچھا, درمیانہ سا مال وہ زکوٰۃ کے طور پر آپ لے آئیے. تو جناب ابن العتبیہ, اور ایک روایت میں ان کا نام ابن العتبیہ بھی آتا ہے لام کے ساتھ, یہ گئے. انہوں نے جا کے بڑی عزت کی ان لوگوں نے, نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, آئے ہیں, ہم دور دراز کے لوگ ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں, پتہ ہے ان کو ان لوگوں کی کیا قربانیاں ہیں, کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے, سب احساس ہے ایسے لوگوں کو. انہوں نے ویلکم کیا, مال دکھایا, انہوں نے زکوٰۃ جو جائز تھی بنتی تھی وہ لے لی کہ یہ تمہارا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ یہ بنتی ہے, اور اسی طرح دوسرا جو مال تھا اس کی بھی. دوبارہ ایک دو گٹھڑیاں ہیں وہ بن گئی, اور پھر اس طرح کچھ جانور تھے وہ بن گئے. ان کو لے کے جب نکلنے لگے تو علاقے کے لوگوں نے کہا دو منٹ رکیے, तो सब ने मिलकर यह तय किया कि हम आपको भी इनको भी कुछ तोहफा दे दें। तो तोहफे के तौर पर उन्होंने आपस में अनाउंसमेंट जब की तो फौरन ही कुछ माल इकट्ठा किया, उसकी एक गठड़ी बनाई और उनको देते हुए कहा कि ये आपके लिए है। उन्हें इल्म नहीं है कि ये जायज है कि ना जायज है, तो लेके आ गए। आए जब मदीना में, मस्जिद में तशरीफ लाए तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो गठड़ियां रख दी, अल्लाह के रसूल ये ज़कात और ये जानवर हैं जो बाहर बंधे हुए हैं, और जो अपनी गठड़ी थी वो जरा एक साइड पे रखी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये क्या है? कहने लगे अल्लाह के रसूल ये एक तोहफा है जो इन लोगों ने मुझे दिया था। अब यहां ये लफ्ज गौर कीजिए, ये है वो आज की जरूरत जो समझने की है। आपने फरमाया हल्ला जलस तफी बैती उम्मिक, तुम कहते हो ये मेरा तोहफा है, मैं देखता कि तुम अपनी मां के घर बैठते और तुम्हें कोई तोहफा देता। यानी तुम एक पोजीशन लेके मेरे पास से गए थे, ये उस पोजीशन की वजह से उन्होंने तुम्हें ओबलाइज किया है और ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, इस माल को इसमें डालो, ये तुम्हारा नहीं है। हां घर में बैठो, अपनी मां के घर में कोई तोहफे आके देता है तो वो ले लो, लेकिन पोजीशन की वजह से ये जो तोहफा मिला ये तोहफा नहीं है, ये ठीक नहीं, इसको इस माल में डालो। आपने वापस ले लिया। ये मसला है, मसला वाज़ ऐसा मसला है। आज होता क्या है, काम निकलवाना हो तो फाइल पहुंचती बाद में है, पहले घर के बाहर तोहफे पहुंच जाते हैं, या ऑफिस में ही तोहफे पहुंच जाते हैं, या बैंक अकाउंट में सब कुछ जमा करा दिया जाता है। ये क्या है? ये है अमवाल को गलत तरीके से खाना। बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है, उस सलाहियत की बुनियाद पे जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो यही है कि मैंने 8 घंटे 7 घंटे यहां बैठना है, काम करना है और उसका हक अदा करना है, और हक अदा करके उसके बाद महीने के बाद जो तय हुआ है वही मैंने लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। यही असल हक है, इसके अलावा कोई हक नहीं है। ये ज्यादती है, बातिल तरीका है माल खाने का। कुरान मजीद ने और नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल ने हमें वाज़े गाइडलाइन दे दी है, और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये बार बार जो ताकीद की है ये एक बार नहीं है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ये एक बार नहीं, मुख्तलिफ मकामात पे अल्लाह ताला ने ये बात समझाई है, ताकीद की है। वजह क्या है? मामला दुरुस्त रहेंगे, आपस के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, दयानतदारी कायम होगी, खुदा खौफी होगी, माल कमाने का जो तरीका है जायज वो मुसलमानों में रहेगा, राइज रहेगा, और अगर ये चीज हो गई तो हरीस बन जाएंगे हर कोई, और हिर्स की वजह से वो खुद गर्ज बन जाएगा, उसको किसी की परवाह नहीं होगी, चाहे दूसरे का खून भी न चोड़ना हो न चोड़ेगा, उसके बड़े नुकसानात हैं। और जो अंजाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी घंटी खतरे की घंटी बजाई थी, अगर वो चीज आम अपने माशरे में देखें तो ये हमें आम नजर आती है। जहां जाएं रिश्वत का दौर दौरा है। एक जायज काम के लिए उसूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, महकमे की रिवायात के मुताबिक अगर एक दरखास्त दे दी जाए तो कई फाइलों के नीचे दब जाती है, लेकिन एक बंदा चला जाए और हाथ में थोड़ी सी रकम पकड़ा दे तो वो ना वहां मीटिंग कॉल करने की जरूरत पड़ती है, ना किसी को बताने की जरूरत पड़ती है, बल्कि खामोशी से वो काम भी हो जाता है और वह बंदा अपना काम स्टार्ट भी कर लेता है। ये क्यामत की निशानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने एक सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल, قیامت کا علم تو آپ کو بھی نہیں ہے نہ مجھے، آپ نے کہہ دیا، لیکن کم از کم اس کی کوئی نشانیاں تو ہوں گی. آپ نے فرمایا نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی ہے کہ انتر الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تم ایسے لوگوں کو بھی دیکھو گے جو بھوکے تھے، ننگے تھے، مفلس تھے، قلاش تھے، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، جسم پہ کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے، اچانک ہی ان کی حالت بدل جائے گی اور وہ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگز کے مالک بن جائیں گے، بہترین ویلاز ہوں گے ان کے. آپ نے فرما دیا تھا، ہم خود اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیاں ہیں، ہم خود قیامت کو لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور جس طرح خیر روانہ ہو جا رہی، رخصت ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی جگہ شر آتا جا رہا ہے، یہ قیامت کی بڑی دلیل ہے. خیر رخصت ہو جائے اور شر پنپے اور اس کو رواج مل جائے، یہ قیامت کی دلیل ہے. یہ چیزیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی. بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. معاملات اسی طرح ہی درست ہوں گے، اور ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، ذرا تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے، کچھ نہیں بگڑتا. سب اللہ نے چاہا تو خیر ہوگی، صبر کی بات ہے، صبر کی. وہ جو ایک خواہش ابھرتی ہے کہ کام فوراً ہو جائے، ذرا اس پر صبر کر لیجئے، انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں تو پرسوں ضرور ہو جائے گا، لیکن ہو جاتا ہے. کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہر آفس میں موجود ہوتے ہیں، خدا خوفی ہوتی ہے ان میں، اور وہ خود اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ جائز کام ہے جس کو جان بوجھ کے روکا جا رہا ہے، اور اللہ ان کو حامی و ناصر بنا کے بھیج دیتا ہے کہ تم جاؤ ان کی مدد کرو، اور وہ خود بیچ میں پڑھ کے اس کام کو کروا دیتے ہیں. لیکن جب سوچ ہی بن جائے کہ نہیں جی اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی کمزوری ہے. ہمیں ذرا ہمت کرنی چاہیے. یہی وہ چیز ہے کہ اچھے طریقے سے ہم ایک دوسرے کو مال دینے میں معاون بنیں گے، لینے میں بھی معاون بنیں گے، دینے میں بھی معاون بنیں گے، دوسرے کو بھی رزق حلال ملے گا، اپنا رزق حلال بھی برباد نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کرنے میں یہ جو چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں ہیں ان پر گہرائی سے غور کریں اور اپنی اصلاح کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.